سوال کہ کیا جادو کے احساس سے کسی کی صحت پر برے احساس ہو سکتے ہیں، مثلاً اولاد کا نہ ہونا؟ اگر ہمیں جواب ہے تو اس سے محفوظ رہیں کہ ارشاد فرمائیں اور یہ صرف شیطانی وسوسہ ہے، تو اس وسوسے سے محفوظ رہنے کا. جیسا ہم سب کو معلوم ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے. ایک زمانے میں یہاں گفتگو علوم پر ہو رہی تھی، تو دنیا میں موجود تمام علوم کی تعداد عرض کی تھی کہ وہ 81,000 ہے، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ دنیا میں جس قوم نے سب سے زیادہ علوم حاصل کیے اس کے آثار مصر کے علاقے سے ملے ہیں، اور جو آثار برآمد ہوئے ہیں زمین کی گہرائی سے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ قوم سائنس کے علوم میں ہم سے کہیں آگے تھی. اور یہ وہ قوم ہے جو علم کی زیادتی کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی. یہ جو کل تعداد علوم کی 81,000 کہی جاتی ہے، جادو بھی انہیں میں سے ایک ہے. اس کے وجود کا ثابت ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بھی ثابت ہے. آپ پر جادو کا اثر ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے توڑ کے لیے صورتوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ صورتیں پڑھ کر پھونکی جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر فائز ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ کے بعد علم میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر جادو اثر انداز ہو سکے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جادو کا اثر تھا، یہ بھی در حقیقت امت کی تعلیم کے لیے ایک ذریعہ بنا کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ جادو کا وجود ہے اور اس کا توڑ ان صورتوں میں موجود ہے. بدقسمتی سے ہم نے اس کا اثر کسی اور رنگ میں لے لیا کہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ صاحب جادو کا اثر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو گیا تھا. ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ صرف اور صرف امت کی تعلیم کے لیے تھا، اور اس کا توڑ بھی اسی وقت رب تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا. اس سے دراصل ہمیں سبق یہ لینا چاہیے تھا کہ گرچہ جادو دوسرے علوم کی طرح ایک علم ہے، موجود ہے، اور کچھ لوگ اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے خوف زدہ، اس سے پریشان ہونے کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اس کا توڑ بتا دیا ہے، اور وہ توڑ ایسا ہے کہ جس کا تجربہ کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے. تو ان آیات کے ہوتے ہوئے، ان صورتوں کے ہوتے ہوئے، ہمارے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں کہ ہم پریشان ہوں یا اس سے خوف زدہ ہوں. اگر ہم میں سے کسی بھائی پر کبھی خدا نخواستہ جادو ہو جائے تو صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے ساتھ ساتھ مرتبہ، انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن میں اس کا زور ختم ہو جائے گا. ایک اور سوال ایک صاحب نے پوچھا ہے، وہ چونکہ علم سے متعلق سوال ہے اس لیے اس کا جواب پہلے دینا چاہ رہا ہوں. فقر کے 10 درجے تو میں نے عرض کیے تھے، غالباً 2 موقعوں پر اس پر گفتگو ہوئی. ان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ سب منزل کیا ہوتی. در حقیقت ولایت میں 19 منزلیں ہیں، اور ولایت میں 19 منزلیں کہنا بھی شاید غلط ہو. یوں کہیے کہ علم باطنی میں 19 منزلیں ہیں. پہلی منزل پر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بسا اوقات خود اپنے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ وہ اس علم کی راہ پر ہیں، اور ان کی تعداد 40,000 ہوتی ہے. ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. اہل اللہ ان کو کہتے ہیں, اہل ارشاد بھی ان کو کہتے ہیں, اور رجل اللہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. یہ اپنی ڈیوٹی ہر وقت کرتے رہتے ہیں, اور ان کے یہاں چھٹی یا رخصت کا کوئی تصور نہیں ہوتا. اگر کسی وقت خدا نخواستہ کسی وجہ سے ان میں سے کوئی آدمی غیر حاضر ہو جائے تو فل فور اس کی جگہ لینے کے لیے دوسرا آدمی بٹھا دیا جاتا ہے. تو 40,000 کی تعداد ایک وقت میں دنیا میں قائم رہتی ہے. جو لوگ علم باطنی کے دوسری منزل پر ہوتے ہیں وہ در حقیقت اہل حق کے پہرے دار ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کو عمران اللہ کہا جاتا ہے. ان کی ایک وقت میں تعداد 272 ہوتی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے کچھ حالت سکر میں ہوتے ہیں اور کچھ حالت سہو میں ہوتے ہیں. حالت شکر اور حالت سہو کے بارے میں ابھی چند اتوار پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے کہ حالت شکر وہ ہے جہاں انسان اپنے ہوش و حواس سے بے نیاز ہو جائے, جہاں انسان پر اس کے ذہن کا کنٹرول ختم ہو جائے, وہ حالت شکر ہوتی ہے. اور حالت سہو وہ ہے جہاں انسان پر اس کے ذہن کا پورا کنٹرول قائم رہتا ہے. علم باطنی کی تیسری منزل پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں ان کو اوتار کہا جاتا ہے. اس لفظ اوتار میں ایک کنفیوژن پیدا ہوگا, وہ ہے کہ ہندو دھرم میں بھی اوتار کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہندو دھرم میں اوتار اس کو کہتے ہیں جو آسمان سے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے. ہمارے یہاں جیسے نبی, پیغمبر اور رسول تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اور یہ تینوں اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں. رسول تو وہ ہے جو ایک نئی کتاب لے کر آیا, نئی شریعت لے کر آیا. پیغمبر وہ ہیں جن پر صحیفے نازل ہوئے لیکن نئی شریعت نہیں لائے. تو ہندو دھرم میں اوتار کچھ اسی کے برابر کے لفظ ہیں, لیکن علم باطنی میں اوتار جو ہے وہ تیسرے منزل پر فائز ہوتا ہے علم باطنی کے. اس کو اوتار کہتے ہیں, اور ایک وقت میں ان کی تعداد 333 ہوتی ہے, اور زمین کے گرد قائم چاروں برجوں کے یہ پہرے دار ہوتے ہیں, وہاں یہ پہرا دیتے ہیں. چوتھی منزل کے لوگ جو علم باطنی کے چوتھی منزل پر فائز ہیں ان کو خالصین, خاشعین اور صالحین کہا جاتا ہے. اور ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے 673 ہے, اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جن میں سے کچھ تو حالت سکر میں ہوتے ہیں اور کچھ حالت سہو میں ہوتی ہیں. پانچویں منزل کے لوگ جو ہیں علم باطنی کے پانچویں منزل پر ہیں, ان کو اوتاد کہتے ہیں, اوتار نہیں اوتاد. ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ مقام لاہو اور مقام تاہو. مقام ہے جس کا نام ہے مقام لاہو تاہو, یہ اس کے نگران ہیں. ان کے ذمے وہ ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں, اور یہ ٹوٹل 233 ہوتے ہیں. اور یہ وہ منزل ہے جہاں سے فقر کی اصل روح نکلتی ہے, یہاں سے اصل ابتدا ہوتی ہے فقر کی. چھٹی منزل کے جو لوگ ہیں وہ اخیار کہلاتے ہیں, اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جو سکر اور سہب کی حالت دونوں میں پائے جاتے ہیں, اور ان کی ٹوٹل تعداد 313 ہے. सातवीं मंजिल पर फाइज वो हैं या वो लोग जो इस मकाम पर होते हैं वो इल्मे बातनी की सातवीं मंजिल पर होते हैं, ये वो लोग हैं जो बड़े मशहूर हुए और जिसके बारे में अक्सर बेशतर लोग पूछते फिरते हैं। ये वो लोग हैं जो अब्दाल कहलाते हैं। एक वक्त में इनकी तादाद 72 होती है। इनमें से कुछ वो लोग हैं जो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के साथ घूमते हैं। ये जमीन के इर्द गिर्द प्रवास करते रहते हैं और आमतौर पर साथ साथ की टोलियों में होते हैं। एक रवायत ये भी है कि जनाब हजरत अली करम अल्लाह वजहो के रोजा मुबारक पर एक वक्त में 11 अब्दाल ड्यूटी पर होते हैं। एक रवायत है, कहां तक सच कहां तक झूठ को मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता। आठवीं मंजिल पर जो लोग होते हैं जिनको इल्मे बातनी आठवीं मंजिल से मिलता है वो मुकर्रबुल हक कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ये वो लोग हैं जो दरस तदरीस और लोगों के अंदर इल्म फैलाने पर मुकर्रर होते हैं, जो लोगों को आगे इल्म ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कुछ अल्लाह ताला ने इन्हें अता फरमाया होता है वो इल्म ये फर्दर आगे पहुंचाते हैं लोगों पे। और इनकी टोटल तादाद 40 होती है। ये अपनी नबियत में असल में एक तरह के अब्दाल समझ लीजिए, लेकिन उनसे एक स्टेप ऊपर हैं और ये लोगों के अंदर दस व तदरीस का काम करते हैं, उनमें इल्म फैलाते हैं। एक मकाम है अबरार, ये वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने इल्म बातनी का इल्म नौवीं मंजिल से अता किया है। ये होते तो तादाद में 227 हैं, लेकिन 3 हर वक्त हजूरी में रहते हैं और 224 ड्यूटी पर होते हैं। इनको ये एजाज हासिल है कि 3 लोग ये हमेशा हजूरी में होते हैं। इसके बाद 10वीं मंजिल है जो खासा कंफ्यूजन पैदा कर देगी। दर्जे जब हम गिनते हैं तो 10वीं मंजिल के आदमी का मकाम कुतुब से बुलंदर आता है, कुतुब के बाद उसको लिया जाता है, लेकिन जब मंजिलों की बात आती है तो ये कुतुब से एक मंजिल नीचे के इल्म पर होता है। ये गौस हैं, होते तो एक वक्त में ये 3 हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही गौसुल सकलैन कहलाता है, वो ड्यूटी पर होता है। तो यूं इस नस्बत से ही कहा जाता है कि गौस एक वो गौसल सकलैन होता है, लेकिन दर हकीकत ये 3 होते हैं जिनमें से 2 ड्यूटी पर नहीं आते हैं। इससे अगली मंजिल है नकीब आला, ये 11वीं मंजिल का इल्म है और एक वक्त में ये नकीब आला 2 होते हैं। ये हालत सहव में होंगे हमेशा, ये हालत सुकर में नहीं होते। ये याद रखिए, हालत सहब हालत सुकर से कहीं ज्यादा सुपीरियर गिनी जाती है कि हालत सहब में रहने वाला वली अल्लाह खल्के खुदा के लिए फायदे का बायस है। जहां उसकी जुबान बेकाबू होने लगेगी वो उस पर काबू पा लेता है और उसके जुबान से सर्व खल्के खुदा के फायदे की बातें निकलती हैं, वो नुकसान की बात उसकी जुबान से कभी नहीं अदा होती, उसे कंट्रोल रखता है। तवक्ते के कोई ऐसा मौका ना आ जाए कि वो वली अल्लाह वक्ती तौर पर जज्बात में बहकर हालत शुक्र में चला जाए और उस हालत जज्ब में उसकी जुबान से कोई ऐसे अल्फाज निकल जाए जिससे किसी को नुकसान हो जाए। अदरवाइज वो हमेशा हालत सहव में रहता है, होश व हवास में रहता है, उसका कंट्रोल पूरी तरह उसके जहन के हाथ में होता है, वो अक्लो खिर्द के कंट्रोल में रहता है। इसलिए वो किसी शख्स को नुकसान नहीं कभी देता। नकीब आला जो है ये हमेशा हालत सहव में होगा, हालत सुकर में नहीं पाया जाता। ये कभी 12वीं मंजिल पर रकीब अलल हक, ये वो मकाम है जहां पे अलहाज फाइज से ये अपने आप को जाहिर नहीं करते, कभी अपने बारे में कभी कोई बयान नहीं करेंगे। लेकिन रब ताला चूंकि इस इल्म की खुशबू जमीन के चारों कोनों तक फैलाता है, तो ऐसा इल्म जिस शख्स के पास होगा उसकी खुशबू खुद रब ताला जमीन पर फैला देता है, बेशक वो अपनी जुबान से कुछ बोले या ना बोले। ये वो लोग हैं जो जुबान से कभी अपने आप को जाहिर नहीं करते, अपनी हरकतों से जाहिर नहीं करते, लेकिन अल्लाह इनकी खुशबू जमीन पर फैला देता है। इन पर जब हालत जज्ब तारी होती है तो ये जिस मकाम पर फायज होते हैं हालत जज्ब में, वो मकाम इनकी निगाहों के सामने आता है और ये उस मकाम को देखकर बेसाख्ता कहते हैं अनल हक और लोगों के हाथ मारे जाते हैं। बहुत आला मकाम है जहां इंसान अपने रब के हजूरी में रह रहे के उससे इश्क और उससे प्यार कर करके, उसकी इताअत और फरमाबरदारी कर करके उस मकाम पर आता है जहां दुई नहीं रहती, जहां रब बंदे का हो जाता है और बंदा रब का। ये मकाम इन्हें अपने हालत जज्ब में नजर आता है और वहां पे इनकी जुबान से अनल हक निकलता है, उसकी पादाश मौत है, जैसे कि अल हिलाज को मिली। हज़रत बायज़ीद बस्तामी बच गए इससे क्योंकि उन्होंने भी जिंदगी में 3 बार हालत जज्ब में जाके ऐसा ही दावा कर दिया, लेकिन वो इत्तफाकन इस मौत से बच गए। 13वीं मंजिल पर वो मकाम इंसान का आता है जिसके बारे में जहां शाह साहब ने 2 नमाजें पढ़ ली, 2 दिन तस्बीह कर ली, तो फौरन दावा शाह साहब कर देंगे कि साहब मैं अपने वक्त का कुतुब हूं। हालांकि ये मकाम इतना बुलंद है, ये एक वक्त में 3 होते हैं और ये जमीन के चारों हिस्सों की निगरानी ये 3 लोग करते हैं एक वक्त में। ये मकाम हासिल करते करते लोग अपनी जान से भी चले जाते हैं, चले जाए कि इंसान 2 वक्त की नमाज पढ़ के और 2 तस्बीहें रोल कर दावा करे कि मैं अपने वक्त का कुतुब हूं। बहुत बड़ा मकाम है ये और बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए कि ये 1/3 जमीन का निगरान है ये शख्स, और जो भी इनकी ड्यूटीज हैं वो पूरी 1/3 रूए जमीन पर उसको ये एक्सरसाइज करता है अपनी पावर्स को और ये उनकी निगरानी करता है। बहुत बड़ा मकाम है ये। इल्मे बातिन की 14वीं मंजिल कुतबुल अक्ताब की है। आपकी सहूलियत के लिए अर्ज कर दूं, ये वो मकाम है जिस पर हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फाइज हुए थे। ये अपने वक्त के कुतबुल अक्ताब थे और एक रवायत ये है कि इनका फोर आर्म राइट साइड का ये झुलसा हुआ था। कहा यह जाता है कि इनके कंटेम्प्ररी थे एक कुतुब साहब, सैयद थे, इनके दौर में ही हुए, उनके जो नशिस्त थी, उनके जो मकाम नशिस्त था वो पिशावर था। ये सैयद हैं और इंतहाई खूबसूरत शख्स, बेपना हुस्न अल्लाह ने अता किया है, जो पिशावर में कुतुब थे। तो जब हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए थे पिशावर, तो जहां से इनकी हदूद शुरू होती थी, आपने जनाब कुतुबुल अक्ताब साहब का इस्तकबाल आग से किया था, ये रवायत है। तो हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने अपना बाजू उस जलती हुई आग में डाल के उस आग को ठंडा कर दिया था। इस रवायत के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है कि इसकी हकीकत क्या है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि गालिब 1985 में पिशावर में जो साहब उस वक्त फायज थे, हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब के जमाने में, इनसे मेरी मुलाकात जरूर हुई 1985 में। और इतना मर्दाना हुस्न शायद जिंदगी में मैं एक ही बार देख पाया। सैयद हैं, दरमियाने कद के, बहुत सुर्ख और सफेद रंग है उनका, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अपने राजधानी के बारे में बहुत सेंसिटिव हैं। ये वाकई आग से इस्तकबाल करते हैं। इसमें बातनी की 15वीं मंजिल पर जो आदमी फायज होगा वो निगराने आला कहलाता है, वो एक ही होता है। 16वीं मंजिल इमाम की है। अब आपको पता चल जाएगा कि ये मंजिलें ज्यादा क्यों हैं और दर्जात 10 क्यों हैं। ये जितनी अब मैं मंजिलें बयान कर रहा हूं इनका ताल्लुक दर्जात से नहीं है, ये उससे ऊपर हैं, वो वलायत से कहीं ऊपर निकल गए। तो ये इमाम कहलाते हैं, ये सिलसिलों के वाली होते हैं, जो हमारे यहां तरीकत के सिलसिले चल रहे हैं ये उनके वाली होते हैं, उसके निगरान होते हैं। और एक वक्त में इनकी तादाद सिर्फ 4 होती है और ये बदलते रहते हैं अपने वक्त पूरा करके। जब कोई शख्स दुनिया से चला जाता है तो उनकी जगह एक नया इमाम प्रमोट हो जाता है। इसके बाद का मकाम फिर इमाम का ही है, लेकिन ये वो इमाम है जो अब तक 12 इमाम आए हैं दुनिया में, जिनमें जनाब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को सब पर फजीलत हासिल है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उन इमामों में बहुत आला मकाम है। ये वो मकाम आ जाता है, वो सिलसिला मुनकता हो चुका, अब इस दर्जे तक कोई इमाम नहीं जाएगा। वो जिन लोगों ने जाना था वो जा चुके हैं, अब उस मकाम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। 18वीं मंजिल जनाब हजरत अली करमल वजह की है। ये मंजिल बाबे इल्म कहलाती है, इसको अबू तराब भी कहा जाता है, और ये लकब हजरत अली का है अबू तराब। वो अबू तराब इसलिए कहलाए कि इस मंजिल पर फाइज थे, कि बाब इल्म है और आखिरी मंजिल 19वीं वो जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और आप उस काउंसिल को चेयर करते हैं जहां तरीकत के तमाम मामलात के हतमी फैसले होते हैं। तो ये 19 मंजिलें दर्जात मैंने फकर के पहले अर्ज किए थे कि वो किसी सिलसिले में 10 कहलाते हैं, 1 से 10 तक के दर्जे हैं, कुछ सिलसिलों के अंदर वो 1 से 50 तक के हैं, लेकिन ग्रेजुएशन 5 की है तो वो रहते वही 10 हैं। कुछ सिलसिलों में वो 100 पर तकसीम है लेकिन ग्रेजुएशन 10 की है, तो दर्जात वो 10 ही रहते हैं। वो प्योरली फकर से मुतालिक हैं, उसमें इमामीन नहीं आएंगे, उसमें बाब इल्म नहीं आएगा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात नहीं आते, वो सिर्फ प्योरली उससे मुतालिक हैं फकर से। इसलिए वो दर्जात बिल्कुल ऐसा है कि अगर सिविल सर्विस में आप देखें तो सेक्शन ऑफिसर से सेक्रेटरी के लेवल तक के ओहदे हैं। फौज में अगर आप देख लें तो अफसरों में सेकंड लेफ्टिनेंट से फील्ड मार्शल तक के दर्जे हैं, कहलाते वो सभी अफसर हैं, चाहे वो किसी मकाम पर फाइज क्यों ना हो। لیکن ان کے علم کی منزلیں مختلف ہیں. ایک ہی عہدے پر فائز آدمی مختلف منزلوں کے مالک ہو سکتے ہیں علم کی منزلوں کے. تو درجے میں اور منزل میں یہ فرق ہے. فقیر غوث اور قطب الافتاب کے مقام سے آگے نہیں جاتا, امام کے مقام تک بہت لوگ پہنچے. ایک امام سیالکوٹ میں دفن ہے, امام علی الحق صاحب. اس سڑک کا نام تو مجھے معلوم نہیں ہے, اس لیے کہ اس کو کبھی پڑھا ہی نہیں کہ سڑک کا نام کیا ہے, لیکن فائر بریگیڈ اسٹیشن کے قریب ان کی جگہ ہے, ایک پہاڑی کے اوپر بلندی پر, وہاں آرام فرما رہے ہیں. یہ بھی ولایت میں امام کے درجے تک گئے, اس لیے ان کے نام کے ساتھ امام علی الحق صاحب لگا ہے. انہی کے ایک بھائی انڈیا میں دفن ہیں, امام علی ناصر. ایک ان کے تیسرے بھائی بھی ہیں. یہ تین بھائی, اور اتفاق یہ ہے کہ تینوں کی تینوں امام کے درجے پر پہنچے. پچھلی ایک صدی میں امام کے مقام تک میرے علم کی حد تک تو کوئی نہیں پہنچ پایا. زیادہ ہی اگر کوئی بلندی پر جائے گا تو کتب اور غوث کے مقام پر فائز ہو جائے گا. بعض اوقات ان کو دوسرے لفظوں سے بھی پکارا جاتا ہے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا, قطب الارشاد, اسی طرح اہل ارشاد. یہ سب اسی کے اندر منزلیں ہیں. ایک سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ ایک صاحب جو کسی صاحب علم, صاحب دعا, صاحب نظر اور صاحب کشف کو اپنا مرشد بنا چکے ہوں یا مانتے ہوں, کیا وہ کسی اور دوسرے مرشد سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں مہربانی فرما کر بذار کر دیں. جس طرح ملازمت یا شادی یا دوستی یک طرفہ نہیں ہو سکتی کہ میں یہ تصور کر لوں, یہ مان لوں کہ میں اس ادارے کا ملازم ہو گیا, یا میں یہ سمجھ لوں اپنے طور پر کہ فلاں صاحب میرے دوست تھے. ملازمت تو اسی وقت میری پکی ہوگی جب میں بھی یہ فیصلہ کروں کہ میں اس ادارے کی ملازمت کروں گا, اور ادارہ بھی یہ سوچے کہ وہ مجھے ملازمت میں لے رہا ہے, تب کہیں جا کے ملازمت ہوگی وہ, ورنہ وہ صرف میرا خام خیال ہی کہلائے گی وہ بات. اسی طرح اگر میں کسی شخص کو اپنا دوست سمجھتا ہوں لیکن وہ مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتا, تو وہ دوستی نہیں کہلا سکتی. اسی طرح اگر ہم کسی صاحب نظر کو اپنا مرشد مان لیں لیکن وہ ہمیں اپنا شاگرد تسلیم نہ کرے, تو یہ شاگردی پکی نہیں ہوتی. ضروری یہ ہے کہ یہ قول و اقرار دونوں طرف سے ہو کہ میں یہ سمجھوں کہ فلاں صاحب میرے مرشد ہیں, اور وہ صاحب علم یہ اکنالج کریں کہ ہاں یہ میرا شاگرد ہے, تو یہ پھر کہیں جا کے مرشد اور مرید کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے. یہ رشتہ اسٹیبلش ہوئے بغیر اس کی تمام پابندیاں اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہم پر اپلیکیبل نہیں ہوتے. اگر کوئی صاحب دل میں کسی کو اپنا مرشد مانتے ہیں لیکن وہ صاحب اسے اپنا شاگرد ماننے کو تیار نہیں, یا مانتے نہیں, یا ان کے علم میں نہیں ہے, تو پھر آپ پر رولز آف گیم اپلائی نہیں کریں گے. آپ آزاد ہیں, کسی کے یہاں جا کے بیٹھ جائیے, کسی سے جا کے ریکویسٹ کر دیجئے دعا کی, آپ پر کوئی قدغن لاگو نہیں ہوتی. یہ ایک صاحب نے دو آیات کی تشریح کے بارے میں فرمایا ہے, ماشاء اللہ قوت الا باللہ, اور دوسری کل من عند اللہ. میں پہلے بھی اس سلسلے میں آپ سے گزارش کر چکا کہ سورتوں اور آیات کی تفسیر میرے نزدیک اس طرح سے بتانا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک کی تمام سورتیں یا ان میں سے اکثریت ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ قرآن پاک کی دو ترتیب ہیں، ایک ترتیب نزولی اور ایک ترتیب کتابی. ایک تو وہ ترتیب ہے جس ترتیب میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ اس ترتیب سے بالکل مختلف ہے جس ترتیب میں قرآن پاک ہمارے پاس ہے. اس ترتیب کے ساتھ یہ ترتیب کتابی کہلاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی مضمون کی ایک آیت اگر ایک دن اتری تو دوسری اسی مضمون سے متعلق، اسی کی بیک گراؤنڈ اور اسی کانٹیکسٹ میں دوسری آیت ہو سکتا ہے چار مہینے کے بعد آئی ہو اور وہ کسی اور جگہ پلیس ہوئی ہے. اسی طرح اگر ایک سورت اتری ہے کوئی تو وہ جیسے طلاق ہے، طلاق سے متعلق معاملات ایک سورت میں نہیں ہیں، ایک سے زیادہ سورتوں میں پائے جا رہے ہیں. زکوٰۃ، نماز، ایسی جتنے بھی احکامات ہیں وہ ایک سے زیادہ سورتوں کے اندر پھیلے ہیں. ہو یہ جاتا ہے کہ ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب کسی سورت یا کسی آیت کی تشریح بیان کرنے لگتے ہیں تو بسا اوقات اس میں غلطی کا احتمال زیادہ ہو جاتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے، چونکہ میں حافظ نہیں قرآن کا، یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ اگر کسی سورت کی کسی آیت کی تشریح یا تفسیر کوئی صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں تو اس سے متعلق میں قرآن پاک میں سے دوسری آیات یا دوسری صورتیں ڈھونڈ لوں جو اسی کانٹیکسٹ اور اسی مضمون سے متعلق ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کے پھر میں اس صورت یا اس آیت کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں، تو ہی میں اس کو اس کے ساتھ انصاف کر پاؤں گا، اس کو صحیح تناظر میں بیان کر سکوں گا. انڈیپینڈنٹ ہو کے آئسولیشن میں، واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں ایک آیت ایک صورت کو رکھ کے بیان کرنا اس کے معنوں کو تبدیل کر دے گا بعض کا. بہرحال یہ چونکہ دو آیات کا ترجمہ یا تشریح کے لیے مجھے کہا گیا ہے تو میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ماشاء اللہ قوۃ اللہ باللہ، جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوتا ہے، اور بدون اللہ کی مدد کے کسی میں کوئی قوت نہیں ہے. اللہ تعالی نے جگہ جگہ یہ فرمایا کہ الٹیمیٹ پاور وہی ہے، الٹیمیٹ اختیارات بھی وہی اسی کے پاس ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اور ہم نے اردو میں اسے ایک سینٹنس میں ادا کیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. در حقیقت یہ کنسیپٹ اور یہ یقین کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو کچھ بھی میرے ساتھ پیش آئے گا وہ اللہ من جانب اللہ ہوگا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے. انسانی فطرت میں ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ محنت تو بے شک وہ کرے، سختیاں بھی وہ اٹھائے، لیکن کوئی ایسی سپیریئر پاور ہو جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ یہ سپیریئر پاور جو مجھ سے بہت زیادہ طاقتور ہے وہ میری پشت پناہی کر رہی ہے، تو انسان بے دھڑک رسک بھی لیتا ہے، مصیبتیں بھی اٹھاتا ہے اور محنت بھی کرتا چلا جاتا ہے. یہ ایک تصور کہ ہمارا رب سب سے زیادہ قوت رکھنے والا اور سب سے زیادہ زبردست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کنسیپٹ کہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے ہم سے، والدہ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، ان دونوں چیزوں کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی قوتیں اور اللہ تعالی کا زبردست ہونا ہمارے اندر بجائے ایک خوف پیدا کرنے کے ہمارے لیے ایک تسکین کا باعث بنتا ہے کہ ایک ایسی قوت جو اتنی طاقتور ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، वो यकता है, वाहिद है, अपनी हर सिफ्त में वो वाहिद है, उसका कोई मुकाबला नहीं कहीं। लेकिन उसके साथ साथ वो इतना मेहरबान भी है, तो हम उस पर रिलाय करते हैं, हम उस पर भरोसा करने लगते हैं और अपने नताइज रब ताला के हवाले कर देते हैं। ये हमारे लिए बाइस तस्कीन बात बनती है, और जिसे वो अंग्रेजी में कहते हैं इट कीप्स अस गोइंग, इसी हौसले पर रहते हैं कि हमारा रब इतना ताकतवर है और उसके साथ साथ इतना मेहरबान भी है। तो उसकी कुव्वत, उसके तमाम इख्तियारात, उसका जबरदस्त होना, उसका ताकतवर होना, वो हम पर रहमत बनकर आएगा, क्योंकि दूसरी तरफ ये यकीन है कि वो हमसे, हमारी वालदा से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। हमारे जहन में वो तसव्वुर है उसके मेहरबान होने का, वो उसमें इजाफे का बाइस बनता है। और उसके साथ ही साथ क्योंकि उसको हम अल्टीमेट मानते हैं और उसके बारे में ये यकीन रखते हैं कि बड़ा मेहरबान है, तो हम उससे प्यार करने लगते हैं। इंसानी फितरत में है कि जो बहुत ताकतवर होने के बावजूद हमारे काम आए, हम पर मेहरबानी करें, हम उससे प्यार करने लगते हैं, तो हमारे प्यार का सबब बनता है। तो ये यकीन कि तमाम कुव्वतें अल्लाह ही के पास हैं और उसके अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके पास कोई कुव्वत हो, ये हमें दूसरों के खौफ से भी निजात दिला देता है। मेरा ये यकीन कि मेरी जिंदगी और मौत रब के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। मेरा ये यकीन कि मेरा रिस्क मेरे रब के हाथ में है, क्योंकि वह यकता है, उसका कोई सानी नहीं है, वह रज्जाक है। और ये यकीन कि तमाम इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं, हाँ वो जिसे चाहता है इज्जत अता करता है। अगर रब मेरा मुझे इज्जत देना चाहेगा तो किसी में कुव्वत नहीं कि उस इज्जत को छीन सके, और अगर रब इज्जत नहीं देना चाहेगा तो किसी में यह कुव्वत नहीं कि वो मुझे इज्जत दिलवा सके। रिस्क कोई मेरा छीन नहीं सकता और किसी में यह कुव्वत नहीं है मास्वाय रब के कि वो मेरा रिस्क मुझे अता कर दे या मेरा रिस्क रोक दे। तो ये यकीन कि तमाम कुव्वतें अल्लाह ही के लिए हैं और किसी दूसरे के पास कोई ताकत नहीं है, ये हमें दूसरों के खौफ से निजात दिला देगा, रब से प्यार की तरफ ले जाएगा हमें, रब की इताअत की तरफ ले जाएगा। और जब हम अपनी कोशिशों में नाकाम होंगे तो हमें ये तसल्ली देगा और ये तस्कीन का बाइस होगी ये बात हमारे लिए कि तमाम कुव्वतें रब ही के पास हैं, कोई किसी के लिए ना कुछ कर सकता है ना किसी का कुछ बिगाड़ सकता है तवक्त एक रब न चाहे। तो अगर हमारी कोशिशों का अंजाम हमारे मतलब के मुताबिक नहीं निकला, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं आया, तो ये मेरे रब की तरफ से फैसला है। और मेरा रब चूंकि जबरदस्त है, कुव्वत वाला है, उसके पास न सिफारिश की जा सकती है, न उसके फैसलों को मैं तब्दील करवाने पर कादिर हूं, न कोई और। तो मैं उन फैसलों को जिनसे मैं दूर भाग रहा था, मैं उन्हें भी कबूल कर लूंगा। तो इसके पीछे हिकमत और इसके बरकात इस आयत की वो यूं हमें मिल जाती है। ये दूसरी आयत भी उसका तर्जमा जिसका सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है, वो भी इसी में कवर हो जाती है, जो मैंने कहा कि सब कुछ मेरे रब की तरफ से है, कोई शख्स ना मुझे कुछ दे सकता है, ना मुझसे छीन सकता है, ना मैं मेरे लिए कोई कमी का बायस बन सकता है, न ज्यादती का बायस बन सकता है। यूं मैं लोगों के खौफ से निजात पा जाऊंगा कि मुझे अपने रब के बारे में ये यकीन होने लगेगा कि सब रब के हाथ में है। एक सवाल है कि रब ताला इंसान से कब राजी होता है, उसकी रजा कैसे मिलती है, रब ताला से दोस्ती करने का मुजर्रब नुस्खा बता दो। اس کی خوشی نصیب ہو جائے اور رب تعالیٰ کی دوستی اور رضا حاصل ہو. مہربانی فرما کر وضاحت کر دیں, رب تعالیٰ کی چاہت کیا ہے وضاحت کر دیجیے. یہ سوال کہ رب تعالیٰ انسان سے کب راضی ہوتا ہے, یہ تو غالباً شاید پچھلی اتوار یا اس سے پچھلی اتوار میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ایک عام سا بہت سہل سا یارڈ سٹک ہے. اگر انسان کا دل رب سے راضی ہو جائے, اگر مجھے یہ پتہ لگے کہ میرا دل اپنے رب سے راضی ہے, تو سمجھ لیجئے کہ رب بھی آپ سے راضی ہے. یہ بالکل چھوٹا سا ایک یارڈ سٹک ہے. اور انسان کا دل رب سے راضی کب ہوتا ہے, وہ نسخہ پوچھا ہے. بہت آسان کام ہے, اس پر نہ کوئی محنت لگتی ہے نہ کچھ خرچ آتا ہے, بہت سادہ سی بات ہے. اگر میں یہ چاہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اپنے رب سے راضی ہو جاؤں, تو بجائے لمبی چوڑی مشقتوں, ریاضتوں, مجاہدوں میں پڑھنے کے, ایک معمولی سا کام مجھے کر لینا چاہیے کہ میں اپنے ارادے اپنے رب کے ارادوں کے ماتحت کر دوں. میں اپنی خواہشات, اپنی تمنائیں میں اپنے رب کے ارادوں کے ماتحت کر دوں, اور تو اور میں اپنی سوچیں بھی اپنے رب کے ارادوں کے ماتحت کر دوں. میرا اپنا کچھ نہ رہے, سب کچھ رب کے ارادوں کے ماتحت ہو جائے, تو میرا رب راضی ہو جائے گا اور میرا دل اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. نہایت آسان نسخہ ہے, اس پہ کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا اور بڑی آسانی سے یہ کام ہو جاتا ہے. رہ گیا سوال یہ کہ رب تعالیٰ کی چاہت کیا ہے. چاہتیں دو طرح سے پیدا ہوتی ہیں, ایک چاہت اور محبت میرے دل میں اس وقت کسی کے لیے پیدا ہوگی جب کوئی بہت بڑا شخص, بہت بڑا آدمی مجھ پر مہربان ہو جائے گا اور مجھ پر اپنی نوازشیں کرے گا, اور وہ نوازشات مجھے یاد رہیں تو میرے دل میں اس شخص کے لیے محبت ہوگی کہ نہ میں اس شخص کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں, نہ میں اسے کچھ دے سکتا ہوں, نہ اس کو میری ضرورت ہے, اس کے باوجود یہ مجھ پہ مہربانی کرتا ہے, اس کا مطلب ہی مجھ سے محبت کرتا ہے. تو جب مجھے یہ یقین ہوگا کہ یہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کی تمام نوازشات محبت کے لیے ہیں, تو میرے دل میں, اپنے دل میں اس شخص کے لیے پیار پیدا ہو جائے گا. دوسری ایک اور طرح سے چاہت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کسی شخص کی پرسنالٹی اچھی لگے, اس کے طور طریقے, اس کی شکل صورت, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کے ادب آداب مجھے بھا جائیں, تو میرے دل میں اس کے لیے پیار پیدا ہو جائے گا. میں نے ہی رب تعالیٰ کے لیے ہمارے دل میں چاہت کب پیدا ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہمیں محبت کا احساس کب ہوتا ہے, اس کی بھی دو ہی صورتیں ہیں. یا تو ہم اس کی صفات پر اندھا ایمان لے آئیں, غائبانہ ایمان لے آئیں اور اپنے رب کی پوجا کرنے لگیں کہ میرا رب ان صفات کا مالک ہے, وہ اتنا مہربان ہے. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ مجھے یہ ادراک ہونے لگے کہ میں اس قدر حقیر ہوں کہ رب کے سامنے ایک ذرے سے بھی کہیں کم تر ہوں, اور رب تعالیٰ اتنا زبردست اور مہربان اور قوت والا ہونے کے باوجود, جبکہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے, میری عبادات سے بے نیاز ہے, وہ مجھ پہ مہربانی کر رہا ہے, مجھے پال رہا ہے بغیر کسی غرض, بغیر کسی لالچ کے. تو جب یہ یقین آئے گا مجھے, تو میرے دل میں اپنے رب کی محبت پیدا ہوگی. لیکن بحثیت انسان کے میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرا رب صبح سے شام تک مجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش کیے رکھتا ہے, اس کی عنایات کا سلسلہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا. لیکن میری کسی ایک خواہش کو پورا ہونے میں اگر کچھ دیر ہو گئی تو مجھے اس کی عنایات تو یاد نہیں رہتی، لیکن اس ایک خواہش کو جس کو پورے ہونے میں دیر ہوئی ہے، بغیر یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے یہ خواہش میرے اپنے مفاد میں ہی نہ ہو، میں اسے یاد رکھوں گا اور جگہ جگہ جا کر میں لوگوں سے کہوں گا کہ میرے لیے دعا کرو میری خواہش پوری ہو جائے، اتنے عرصے سے نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کے انگنت رحمتیں اور اس کی نوازشیں اور عنایات تو مجھے یاد نہیں ہیں، وہ انگنت ہیں. لیکن اس کے مقابلے پر صرف ایک میری ایسی خواہش جو پوری نہیں ہوئی ہے وہ مجھے یاد رہتی ہے اور اس کے لیے میں تڑپتا ہوں. تو چاہت کیسے پیدا ہوگی؟ اگر کہیں اللہ مجھے یہ توفیق بخش دے کہ جو ہی میرے دل میں ایک خیال پیدا ہو کہ میری یہ خواہش اور میری یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، تو میں یہ سوچ لوں کہ آج صبح جب میں سو کر اٹھا اس وقت سے لے کے یہ خیال آنے تک میرے رب نے مجھ پر کتنی رحمتیں کی ہیں، اب کیا کچھ عطا فرمایا ہے، اگر گننے بیٹھوں تو گنا نہیں جائے گا. تو یہ کچھ سخت احسان ناشناسی ہے کہ میں ان عنایات کو تو بھول جاؤں اور ایک چیز جو پوری نہیں ہوئی اسے یاد رکھوں. تو جب اس پروسیس سے میں بار بار گزروں گا تو پہلے سٹیپ پر تو میری اصلاح ہو جائے گی، اور اگر یہ عمل میں نے جاری رکھا تو اگلے سٹیپ پر مجھے اپنے رب سے پیار ہو جائے گا، میں اسے پیار کرنے لگوں گا، اس کو دل میں پوجا کرنے لگوں. دل کی پوجا ظاہری پوجا سے کہیں زیادہ افضل ہے، کیونکہ جب میں نے اپنے رب کی دل میں پوجا شروع کی اور جب میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے میں نماز میں جاؤں گا، فرض نماز پڑھنے لگوں گا، تو چونکہ میں دل میں اپنے رب کی پوجا کر رہا ہوں تو وہ نماز پھر نماز ہوگی، صحیح معنوں میں نماز ہو جائے گی، وہ کہ وہاں مجھے اپنا رب اپنے سامنے دکھائی دے گا کہ میرا رب یہ سامنے موجود ہے میرے. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت خوف کی ہے، وہ پیار نہیں ہے، کہ اگر میں اپنے رب کے قہار و جبار ہونے سے خوف زدہ ہو گیا تو پھر جو بھی کام میں کروں گا وہ اس کے ڈر سے ہو رہا ہوگا، اس کی سزا کے ڈر سے، اس کے ڈنڈے کے ڈر سے کروں گا، وہ پیار نہیں ہوگا. اور جو کام بھی بھلے وہ ہمارا فرض ہی کیوں نہ ہو، جب اس فرض کو ہم فرض سمجھ کے ادا کرتے ہیں، سزا کے خوف سے وہ فرض ادا کرتے ہیں، تو صرف وہ فرض ادا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارے جذبات شامل نہیں ہوتے. تو فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس میں محبت نہیں ہوگی. اس لیے محبت کو خوف سے افضل گنا گیا ہے. محبت میں انسان بہت آگے تک چلا جاتا ہے، خوف میں اتنا آگے نہیں جاتا. تو رب سے محبت اگر پیدا ہو گئی دل میں تو میرے دل سے خوف تو رب کا نکل جائے گا، اس کی جگہ پیار آ جائے گا، لیکن اللہ کی ناراضگی کا ڈر اس قدر شدید ہو جائے گا کہ کوئی قدم میرا غلط اٹھ ہی نہیں سکتا کہ میرا رب جس سے میں عشق کرتا ہوں وہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور یہ یاد رکھیے، محبوب کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی. تو رب کی ناراضگی کے خوف سے، اس کے ڈر سے انسان اس کی ہر بات مانتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ جذبے کے ساتھ مانتا ہے اس کی بات، اس کی اطاعت بہت جذبے کے ساتھ کرتا ہے. تو چاہت پیدا کرنے کا جو طریقہ پوچھ رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کی عنایات اور اس کی نوازشات اور اس کی رحمتوں کو اگر ہم یاد رکھیں ہر وقت، اور جہاں دل میں یہ خیال آئے کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، دعا پوری نہیں ہوئی، فوراً لاحول پڑھ کے اس خیال کو دل سے ہم نکال دیں اور اس کی جگہ ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے صبح سے اس وقت تک ہمیں عطا کر دی ہوئی ہوتی ہیں. اور کچھ نہیں تو اسی بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے صبح سے اب تک کتنی بار سانس لیا، اور ہر مرتبہ جو سانس لیا تو اللہ کی بنائی ہوئی آکسیجن فری آف کاسٹ ہم نے انہیل کر لی، اور آکسیجن انہیل کرنے کے بعد ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ ایکزیل کر دی، جس سے ماحول، رب کا ماحول پولیوٹ ہوا. تو یہ بھی تو رب کی رحمت ہے کہ اسے وہ ہم سے پوچھ گچھ ہی نہیں کرتا، ہم سے حساب ہی نہیں مانگتا کہ تم نے کتنی آکسیجن کنزیوم کر لی اور اس کے جواب میں کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ تم نے ایکزیل کر دی. یہی کیا ایک عنایت اس کا شکر گزار ہونے کے لیے کافی نہیں؟ تو ان عنایات کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو گریجولی رب کی محبت، پہلے احسان مندی آئے گی ہمارے دل میں، شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کے بعد یہ شکر گزاری پھر رب سے محبت میں بدل جائے گی.